سیدہ جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اهل الصلاۃ اپنے اسلام کو سمجھے، اور شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ میں جتنے بھی دردناک واقعات رونما ہوئے ہیں اس پر غور کرے کہ یہ واقعات رونما کیوں ہوئے، کیونکہ جب مسلمان اپنی سوچ کو اپنے لیے بت بنا دیتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ انسان تمہاری عظمت تمہاری کرامت ایک ہی چیز میں تھی، میں نے اس جسم کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں نے جسم تو تم سے بھی اور بہتر بنائے تھے، جسے کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے تمہارا جسم چھوٹا ہے، ہاتھی کا جسم بڑا ہے، تمہاری نگاہ شاید محدود ہو لیکن عقاب کی نگاہیں، آنکھیں تو چھوٹی ہیں لیکن اس کی نگاہ بہت دور رس ہے، تمہارا جو قوۂ شامہ ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، وہ کم ہے، لیکن ایک حیوان میں نے بنایا جو نجس بھی قرار پایا، جسے کتا کہا جاتا ہے، لیکن اس کی قوۂ شامہ، سونگھنے کی طاقت کئی گنا تم سے زیادہ ہے۔ اگر تو اپنے جسم پہ ناز کرنے پر آئے کہ تو کھانا کھاتا ہے، میں نے کئی ایسے حیوانات بنائے جو تجھ سے زیادہ کھاتے ہیں، اگر تو اپنے بازوؤں کی طاقت پہ ناز کرتا ہے کہ میں اتنا وزن اٹھا لیتا ہوں، اتنی بھاری چیزوں کو میں برداشت کر جاتا ہوں، تو جا کر دیکھ میں نے کچھ ایسے حیوان بنائے ہیں، تمہارے سامنے گدھے کی مثال ہے، وہ تجھ سے زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ناز انسان جو جسم پہ کرتا ہے یہ کوئی ناز نہیں ہے، کہ علماء فرماتے ہیں ورلڈ گنیز بک یہ عاقلوں کی کتاب نہیں ہے، یہ احمقوں کی کتاب ہے، وہاں پہ جتنے ریکارڈ بنائے جاتے ہیں انہی کھانے پینے کی چیزوں کے ریکارڈ بنائے جاتے ہیں، فلاں نے ایک منٹ میں، مثلا ایک چائنیز تھا، اس نے ایک منٹ میں سر کے بل کوئی 300 مرتبہ گھوما، یعنی آج کا انسان اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہے۔ جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو وہ کسی اور راستے پہ چڑھ جاتا ہے اور اپنی توانائی، اپنی محنت، اپنی زحمت اس راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے، کہ خاتون اس پہ فخر کرتی ہے کہ میں نے چند منٹ میں مثلا اتنے برگر کھا لیے۔ اگر کھانا پینا تمہارے لیے کمال ہوتا تو انسان بھینسوں سے زیادہ کھاتی ہے، اگر کثرت اولاد کمال ہوتا، کہ قرآن کہتا ہے یہ اولاد کے زیادہ ہونے پہ نازاں ہیں، یہ مال کے زیادہ ہونے پہ نازاں ہیں، یہ جسم کی طاقت پہ زیادہ ہونے پہ نازاں ہیں، ناز یہ نہیں ہے۔ خدا نے اس چیز کے لیے تمہیں کریم نہیں بنایا، اس چیز کے لیے تجھے اہمیت اور عزت نہیں دی، ایک فرق تھا تمہارے درمیان اور حیوان کے درمیان۔ میں کل بھی عرض کر چکا کہ انسان بھی اسی زمین سے بنا ہے، اسی مٹیریل سے بنا ہے، حیوان بھی اسی مٹیریل سے بنا ہے، بس کیفیت میں فرق ہے، اس کی شکل الگ ہے، تمہاری شکل الگ ہے، تو بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، تو بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، اسی زمین سے تو اپنی غذا کو مہیا کرتا ہے، حیوان کی بھی غذا اسی زمین سے باہر آتی ہے، ایسا نہیں کہ تمہارے لیے آسمانوں سے غذائیں آتی ہیں، جس زمین سے حیوان کھاتا ہے اسی زمین سے تو کھاتا ہے، بس ایک فرق رکھ دیا تمہارے درمیان اور حیوان کے درمیان، کہ تجھے صاحب عقل بنایا۔ یہ عقل ہے جس کی وجہ سے تمہاری قیمت ہے، یہ ذہانت ہے جس کی وجہ سے تمہاری قیمت ہے، اور عقل کی اگر خلاصتاً تعریف کی جائے تو عقل از اکول ٹو اختیار ہے۔ میں نے تجھے مختار بنایا، حیوانوں کی طرح مجبور نہیں بنایا۔ اے انسان، وہ کون سی چیز تھی جس نے اجازت دی تو حیوانوں کو اپنی غلامی میں لائے، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے اجازت دی تو حیوانوں کو ذبح کرے اور ان کے گوشت سے استفادہ کرے، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے اجازت دی تو اسی حیوان کو اپنی خدمت میں لگا دے، یہ تمہاری عقل تھی۔ اور وہ کون سی چیز آئے جس کی وجہ سے حیوان تجھے منع نہیں کرتا، وہ مقام جبر ہے، میں نے اسے مجبور کیا تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے، اور میں نے تجھے اعلیٰ بنایا کیونکہ میں نے تجھے مقام اختیار پر لایا۔ یہ تعریف بہترین تعریف ہے جو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مولا انسان مجبور ہے یا مختار ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں، الامر بین الامرین، ان دو امور کو جب انسان سمجھے گا نہیں تب تک معصوم کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ دو امر کیسے ہیں، فرمایا الامر بین الامرین، ایک تو ہے دو امور کے درمیان ہے۔ مولا یہ کون سے دو امور ہیں، کل اشارہ کر چکا، اے انسان ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے، فرمایا وہ فکر اولی، وہ پہلی فکر جو تمہارے ذہن میں آتی ہے، وہ پہلا خیال جو تمہارے ذہن میں آتا ہے، مثلا آج مجلس میں جانا ہے، آج سینما جانا ہے، آج فلاں دوست سے ملنا
ملنا ہے، آج فلاں نامحرم سے باتیں کرنی ہے، یہ تمام تر خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں، ان خیالوں پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، یہ دو امور تمہارے ذہن میں آتے ہیں، ایک امر الہی تمہارے ذہن میں آتا ہے، ایک امر شیطانی تمہارے ذہن میں آتا ہے، ایک خیال کو رحمان تمہارے ذہن میں بھیجتا ہے، ایک خیال کو شیطان تمہارے ذہن میں بھیجتا ہے، جس خیال کو رحمان بھیجتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے، جس خیال کو شیطان بھیجتا ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، اب یہ دو امور تمہارے پاس آتے ہیں، الامر بین الامرین، اور تو ان دو امور کے بیچ میں ہے، اب مقام انسانیت یہاں پر ہے کہ تو اس کس خیال کو اختیار کرتا ہے، شیطان بھی تجھے دعوت دیتا ہے، رحمان بھی تجھے دعوت دیتا ہے، اب یہ تیرا اختیار بتاتا ہے کہ تو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے یا رحمان کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا خلاصہ ان دو امور کے درمیان ہوتا ہے، کہ یہ سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا، حسین حسین کیوں بنے، مالک اشتر مالک اشتر کیوں بنے، دونوں خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کوئی گنہگار نہیں ہوتا، یزید جب اپنے گھر میں آیا تھا تو گنہگار نہیں تھا، شمر جب اپنے گھر میں پیدا ہوا گنہگار نہیں تھا، انہوں نے خود گناہ کو اختیار کیا، مالک اشتر نے خود ثواب کو اختیار کیا، یہی وہ دو دلدلے ہیں جن کے بیچ میں انسان چلتا رہتا ہے، اب یہ تیرا اختیار ہے تو کس راستے پہ چلتا ہے، اسی وجہ سے آواز کبریا آتی ہے جب قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یہی وہ انسان ہے جو کہے گا یہ کیا ہے، اللہ کی آواز آئے گی یہ وہی ہے جو تو نے اختیار کیا تھا اور تو نے خود اپنے لیے بنایا تھا، یعنی جہنم بنانے والے ہم خود ہیں، جنت بنانے والے ہم خود ہیں، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو جنگ احد میں رہ جاتا ہے اور وہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو جنگ احد سے بھاگ جاتا ہے، یعنی ایک نے رحمان کے خیال کو فالو کیا تھا، ایک نے شیطان کے خیال کو فالو کیا تھا، انہی خیالوں کا نام انسان ہے، تو کس کو فالو کرتا ہے، کس کی بات پہ چلتا ہے، یہاں پر اسلام کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جو دبا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے اب بس سب کے دل میں ایمان چلا گیا، نہیں عزیز، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جس طرح قوم عاد قوم سمود قوم موسیٰ سے امتحان لیا، اسی طرح سے رسول کی امت سے بھی امتحان لینا تھا، ایک مرتبہ سیدہ کی شہادت سنتے ہو روتے ہو اور چلے جاتے ہو، لیکن ایک مرتبہ سوچنا پڑتا ہے یہ شہادت واقع کیوں ہوئی، ایک مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما کیوں ہوا، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، لوگوں کی فکریں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، بھائی وہ نبی جو دین پھیلانے آئے اسی نبی کی امت سے، اسی نبی کی امت نے اسی نبی کی آل سے اتنی دشمنی کیوں کی، جب تک اسباب کو نہیں سمجھیں گے، اور اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں شعور اور فکر کو منجمد کرنا اب ختم ہو گیا، آج کا جوان گھر میں تو مجبور ہو سکتا ہے لیکن رات کو موبائل اٹھاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ صاحب سوچ ہے، تو یہ ایک دوستانہ مشورہ، کیونکہ مجالس ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے اہل سنت سنتے بھی ہیں، یہ ایک دوستانہ مشورہ ہے جو ہمارے استاد نے ہمیں دیا تھا، فرمایا جب بھی کسی مکتب کو عقیدے کو اسٹڈی کرنا چاہو تو پہلے اس ذہن کو خالی کرو، کل میں نے کہا تھا نا آپ کو انسان نام ہے مٹیریل کا، آپ وہی ہو جو آپ کے ذہن میں ہے، اگر شیعہ سے نفرت ہے یا کسی اور سے نفرت ہے یا کسی سے بغض ہے تو آپ وہی سوچ رہے ہو جو آپ کے ذہن میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ابھی آپ کو حق کی تلاش کرنی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو پہلے جو ڈیٹا ذہن میں اس کو کیا کرو، خالی کرو، اب خود تحقیق کرو، مثلا ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو تاریخ اسلام میں جب رسول خدا کا سبجیکٹ آیا تو تاریخ تو اکثر اہل سنت نے لکھی ہے، تاریخ طبری اور مختلف کتابیں، ہماری تواریخ تو کئی صدیوں کے بعد آئیں، پہلے لکھنے والے اہل سنت تھے، تو اس میں جب ہم رسالت مآب کے حوالے سے کچھ چیزیں سنتے تھے تو ظاہر ہے وہی عقیدہ جو شریعت والا عقیدہ تھا، تو وہ ہم غیرت میں آ جاتے تھے، استاد سے لڑ پڑتے تھے کہ آپ کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہیں، علی اعوذ باللہ طبری میں لکھا ہوا ہے جب رسول خدا پہ وحی نازل ہوتی تھی تو رسول خدا کو سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی کبھی چلتے چلتے وہ گر پڑتے تھے، کئی ایسی باتیں جو رسالت کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہیں، اب ظاہر جس انسان کا کلامی اعتبار سے عقیدہ بہت مضبوط ہو اور آپ سن لیں کوئی ایسی بات تاریخ میں آتی ہے تو آپ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، تو استاد نے ایک مشورہ دیا تھا، فرمایا ابھی تم تحقیق کی لیول پر ہو، جب بھی ریسرچ کرو کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے ذہن کو خالی کر دو. ذہن کو خالی کرنے سے مطلب یہ ہے جب کسی بک کو اٹھاؤ اور پڑھنے لگو تو یہ سوچو نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو نہ مسلم ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو. ذہن کو تعصب سے خالی کر کے ایک کتاب کو پڑھو. یعنی اگر دو لوگوں کے درمیان کسی کو تمہیں جج کرنا ہے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے تو دونوں کا موقف سنو اور خالی ذہن کر کے سنو. لیکن اگر تمہارا اپنا مٹیریل تمہارے ذہن میں ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں دے گا کہ تم حق کی طرف جاؤ. وہ تعصب کا مٹیریل, وہ بغض کا مٹیریل, وہ انات کا مٹیریل, وہ جتنی غلط باتیں آپ نے سنی ہیں اگر وہ ذہن میں ہوں گی کبھی بھی حق پہ نہیں جا سکتے. تو ایک مناظرہ ہوتا ہے, ایک تبرہ ہوتا ہے تنزیہ, جس کے لیے تمام تر مراجع نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کیا ہے حرام ہے. یعنی آپ ایسا تبرہ ہرگز ممبر سے نہ کیا کریں جس میں کسی کی دل آزاری ہو. لیکن ایک تحقیقی گفتگو ہوتی ہے, ایک علمی گفتگو ہوتی ہے جس کی اجازت ہے, کیونکہ آپ انہی کی کتابوں سے ریفرنس دے کے ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کتاب میں آیا ہے. جب امت موسیٰ کے صحابی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں, جب حضرت عیسیٰ کے صحابی امتحان الہی میں مبتلا ہوتے ہیں, تو نبی کے صحابیوں کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے امتحان نہ لیا جائے گا. ایمان, میں نے پھر کہتا ہوں, ایک بٹن نہیں ہے کہ دبا دیا جائے اور سب کے دل میں ایمان آ جائے. یہی وہ خوف تھا جو ان کے علماء نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ مشاجرات صحابہ کو اسٹڈی نہ کرو. بھائی کیوں نہ اسٹڈی کریں, جب ہسٹری نے ایک چیز کو بیان کیا ہے آپ اس کو کیوں روکتے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں اگر اسٹڈی کرو گے تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہو, یا خارجی بن جاؤ گے یا رافضی بن جاؤ گے. یہ جملے طاہر القادری کے ہیں, خود بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کیا ہے اور آگے بیان بھی نہیں کروں گا, اور تمہیں بس بتا دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ دشمن سازش کیا کر رہا ہے, لیکن آگے تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لوگوں کی سوچوں کو, لوگوں کے ذہنوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں. آج کا وہ جوان جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہا ہے, آج کا وہ جوان جو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہا ہے, آج کا وہ جوان جو گانے دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, یعنی اسے کسی گناہ سے روکا نہیں جاتا, لیکن ایک چیز سے روکا جاتا ہے. اے مسلم, اپنی ہی ہسٹری کو پڑھو. جب تک انسان اپنی تاریخ ہونی پڑے گا. بھائی قرآن وہ کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ نے ہسٹری کو بیان کیا ہے. کبھی موسیٰ, کبھی قوم عاد, کبھی قوم ثمود. میں نے کہا 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں آئے. کیوں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے؟ کیونکہ خدا دکھانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان سیکھ کہ جو عذاب ان امتوں پہ آئے اس کی وجہ کیا تھی اور کس وجہ سے آئے. اگر وہی عادتیں تمہارے وجود میں پائی جاتی ہیں تو خسرت دنیا والا آخرت, تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت تباہ ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو کل ہم نے عرض کیا ایسا اس معاشرے کو کیا ہوا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد اس معاشرے نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی. چلیے اگر کہہ سکتے ہیں یہ شیعوں کی گھاڑی ہوئی باتیں ہیں اور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, اگر اس کو مان بھی لیا جائے, لیکن مسلمان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا؟ اس میں بھی تو نبی کے نواسے تھے, اس میں بھی تو نبی کی نواسیاں تھیں. تو جب بھی کسی عادت کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس معاشرے میں کون سی برائی تھی. جب تک آپ معاشرے کو نہیں سمجھیں گے تب تک عادتوں سے نہیں. میں محسوس مثالیں آپ کو دوں گا. بس اگر پاکستانی معاشرہ, یہ معاشرہ بہت زیادہ انسپائر ہے انڈیا کے معاشرے سے. آپ نے الگ ملک بنایا, ہجرتیں کر کے یہاں پر آئے کہ ہم ایک اپنا مسلم معاشرہ, ایک مسلم سوسائٹی, ایک مسلم سویلائزیشن کو کریٹ کریں گے. لیکن وہی مسلم سوسائٹی کس کو فالو کر رہی ہے؟ انڈیا کے معاشرے کو فالو کر رہی ہے. گانا اسی معاشرے میں. یہی پاکستان جب فلم بناتا ہے اس میں ڈانس بھی ہے, اس میں گانا بھی ہے. جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. حالانکہ اس کلچر کا اسلام سے کوئی ناتا ہے ہی نہیں, لیکن کیوں کہ وہ انسپائر ہیں انڈیا کے کلچر سے, انڈیا مطلب ہندو کلچر سے انسپائر ہیں, تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی. اپنی شادیوں میں دیکھیے رسم و رسومات کہاں سے آتی ہیں, یہ ساری اسی کلچر سے کیا ہیں, ایڈاپٹیڈ ہیں. آج میں مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. مثلا آج ایک عالم دین کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا. چند دعوتیں ہمیں ہوئیں شادیوں کی, تو ایک ہی شادی کا ہم نے حال دیکھا, ہم نے کہا آگے سے دوسری شادی میں جائیں گے نہیں. ہاں, ایک مومن علی والا مجلس میں آنے والا, کسی مومن نے کہا تھا مولانا مجھے ایک شارٹ کٹ بتائیے جس سے مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے. میں نے کہا ایک ہی راستہ, جب بھی کوئی عمل کرو زندگی میں, جب بھی کوئی کام کرو یہ سوچا کرو یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرے اس کام سے امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے کہا جواب خود تمہارے ذہن میں آ جائے گا, اتنا آسان ہے. خود سے پوچھو, کسی مولانا سے مت پوچھو, کسی عالم سے مت پوچھو, اپنے ضمیر سے, اپنے وجود سے خود پوچھو. یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس سے امام زمانہ راضی ہیں؟ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس سے سیدہ راضی ہیں؟ کیا اہل بیت صرف مجلسوں میں بلانے کے لیے ہیں؟ جب ہم اپنی خوشیوں میں اپنے گھروں میں اہل بیت کو نہیں بلائیں گے تو یہ وہ کلچر کا اثر ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. کل میں نے مثال دی تھی کہ اکثر لوگ ویسٹرنائز ہیں, ویسٹرن کلچر کا ان کے وجود میں کیا ہے اثر ہے. آپ کا میڈیا, آپ کے سیاستدان جب مثالیں دیتے ہیں تو ویسٹرن دنیا کے دیتے ہیں. یہ انسپائریشن آف کلچر جو انسان کے وجود میں آتا ہے اس کے عمل پہ اثر رکھتا ہے. عرب کا معاشرہ اس کلچر سے آری ہو ہی نہیں سکتا, اس کلچر سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. عرب جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اپنے کلچر کی بنیاد پہ کرتے تھے. بھائی جو بچہ کراچی میں بڑا ہوا ہے وہ کراچی والوں کی سوچ رکھے گا, وہ اپنے فیصلوں میں اسی سوچ کو افیکٹڈ ہوگی اس کی سوچ. ایک جوان گلگت کا ہے, بلتستان کا ہے, اس کے اوپر اپنا معاشرہ اثر انداز ہوگا. ایک انسان ایران میں بڑا ہوا ہے اس کے اوپر اپنا معاشرہ اثر انداز ہوگا. یہ قوموں کے فیصلے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری قوم دباؤ میں آ جاتی ہے, ہمارے حکمران دباؤ میں آ جاتے ہیں, لیکن ایک طرف دوسرا مسلم ملک دیکھتے ہیں وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, کسی طاقت سے نہیں لڑتے. کیونکہ ان کے کلچر میں شجاعت علوی کو بڑھایا گیا. یہ کلچر کا حصہ ہے. بچپن سے ایک بندہ اگر مہذب بنتا ہے تو ایسے نہیں بنتا. 20 سال ایک بچے پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اسکول سے لے کر, گھر سے لے کر, معاشرے سے لے کر, ٹی وی سے لے کر محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں ٹی وی کو بے لگام چھوڑ دیں گے, جب آپ اپنے بچوں کو ٹی وی پہ بٹھا دیں گے اور وہی سیکولر سوچ وہاں پہ آ جائے گی کہ نماز سننی ہے تو نماز کا چینل کھولو, قرآن سننا ہے تو مدینے کا چینل کھول دو, لیکن اگر تمہیں فلم دیکھنی ہے تو ہالی ووڈ کا چینل بھی ہے وہ بھی دیکھ لو. یعنی یہ سیکولر نظام کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا اپنی ٹی وی میں. یہ نظام کس نے لایا؟ انہی حکمرانوں نے لایا. یعنی ہم خود اپنے کلچر کو بگاڑتے ہیں. پھر یہ سوچ بات میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں یہ گناہ کیوں ہے, اس معاشرے میں چوری کیوں ہے, اس معاشرے میں بدحجابی کیوں ہے, اس معاشرے میں یہ بدکاریاں کیوں ہیں. یہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہم نے جب اس چیز کو اپنے کلچر میں پنپنے دیا, اور اسی کلچر میں جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان سے وہی ایکشن صادر ہوتے ہیں, وہی ایکشن ان کے وجود سے نکلتا ہے جو مٹیریل انہوں نے اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں شہادت کا درس ملتا ہے, طہارت کا درس ملتا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس ملتا ہے, دشمن سے نہ ڈرنے کا درس ملتا ہے, میدان کربلا میں لڑنے کا درس ملتا ہے. لیکن ایک طرف دوسرے ہیں, یعنی وہی معاشرہ مدینے کا معاشرہ, اسی معاشرے میں شمر بھی پیدا ہو رہا ہے اور اسی معاشرے میں ایک حسین ابن علی بھی پیدا ہو رہے ہیں. یقیناً ان کی سوچیں الگ تھیں, یقیناً جس گہوارے میں, جس بستر میں یہ پیدا ہوئے, جس مقام پہ یہ بڑے ہوئے, اس مقام کے اثرات ان کے وجود میں تھے. تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ عرب اس چیز سے آری تھے. ایسا نہیں کہ رسول خدا نے اسلام لایا اور سب کو پاک کر دیا, سب کو صاف کر دیا. ارے یہ تم کہاں سے کہہ سکتے ہو؟ تاریخ لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے, تاریخ جھگڑوں سے بھری ہوئی ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک کسی کو گالی دے رہا ہے, 70 سال ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو لعنتیں بھجوا رہا ہے اور سب پہ علی ابن ابی طالب کر رہا ہے؟ تم یہ کہہ دو کہ دونوں حق پر ہیں. نبی خدا نے تو ایک ہی کہا تھا, علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک ظالم جنتی بن سکتا ہے جبکہ قرآن کی آواز آتی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کسی کو قتل کرنے والا جنتی بن سکتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. ارے جس نے صحابہ کو قتل کیا ہو, جس نے آل رسول کو قتل کیا ہو, جس نے آل رسول کو تکلیفیں دی ہو, تو جب انسان کے وجود پر پردے تعصب پڑ جاتا ہے وہ حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کل میں نے قرض آپ کی خدمت میں کیا تھا, آج جلدی جلدی سے حوالے دینا بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں تو یہی آتا ہے شیعہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, تو اگر جب حوالے جات دیں گے یہ خود اپنی کتابوں میں جائیں گے اور جا کر پڑھیں گے. اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں. کہ میں نے کل ایک بہت بڑا سوال رکھا تھا, خود جا کے اپنے علماء سے پوچھیں, کیونکہ ہماری موضوع کا وہ موضوع محور بھی یہی ہے کہ عوامل ثقیفہ, ثقیفہ وجود میں کیوں آیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کو کہتے ہیں ڈیموکریسی تھی, لوگوں نے ان کو چن لیا, تو جب پہلے کو چننے میں ڈیموکریسی تھی تو دوسرے کو چننے میں ڈکٹیٹرشپ کیوں تھی, تیسرے کو چننے میں ڈکٹیٹرشپ کیوں تھی؟ کیونکہ پہلے خلیفے کو چلو اس وقت مسلمانوں نے چنا, لیکن دوسرے خلیفوں کو بتایا گیا کہ یہ میرے بعد ہیں. دوسرے نے ایک شورا بنائی چھ لوگوں کی کہ یہ جس کو بنا دیں گے وہ بنیں گے. تو اختلاف آپ کو وہیں پہ نظر آتا ہے, لیکن ہم اس بحث خلافت میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے. سوال یہ ہے کہ مکے کا معاشرہ جہاں پہ 13 سال رسول خدا تبلیغ کرتے رہے, جو قرشی تھے, جو رسول کو جانتے تھے, جو ان کے اپنے چچا تھے, خونی رشتہ تھا, لیکن انہوں نے رسول کے ساتھ دشمنی کی اور قتل کرنا چاہا. لیکن مدینے میں ایسا کیا تھا کہ مدینے کے معاشرے نے رسول خدا کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ وہ مدینہ جس نے رسول کو دیکھا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں کہ رسول خدا نے ایک سال وہاں جا کے تبلیغ کی ہو, 13 سال سے مکے میں ہیں, لیکن مدینے کا معاشرہ رسول کو ایکسیپٹ کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ مدد مدینے والے کرتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کیونکہ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے. 3 قبیلے, بنی قیقا, بنی نذیر, یہ سارے قبیلے کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. 3 بڑے قبیلے, کہ ان میں سے ایک قبیلے کو رسول خدا نے, ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی, جب انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدے سے وفا نہ کی تو ان کو بڑی کڑی سزا بھی ملی تھی. تو یہ یہودی کیسے مسلمانوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ خندق ہو اور خیبر کے واقعات ہوں, ان کے بہادروں کو قتل کر دیا گیا ہو؟ تو یہ انعت تو تھا, یہودی بڑے عرصے تک مسلمانوں پر اثر انداز تھے. جب یہودیوں کو رومیوں کو شکست دینی تھی, انہوں نے جناب عمر کے ذریعے سے فلسطین پہ حملہ کروایا اور رومیوں کو شکست دی, اور اپنی اسی فلسطین جو آج یہاں پر ہے, خود یہودیوں نے, یہودی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ ایک یہودی تھا جو مسلمان بنا تھا, اس کے نام بھی ابھی لوں گا. پھر وہاں پہ انہوں نے 2 مسجدیں بنوائیں. پھر جب مسلمانوں کو یہودیوں کو شکست دلوانا تھی, انہوں نے انہی مسیحیوں کرسچن کے ساتھ, جسے ہم کہتے ہیں جنگ ہائے صلیبی, صلیبی جنگیں انہوں نے لڑی اور مسلمانوں کو شکست دی. یعنی اگر ہمیں شکست دینی ہے تو کرسچن کے ذریعے سے شکست دلواتے ہیں, اگر ان کو شکست دلوانی ہے تو کن کے ذریعے سے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے. بڑا اثر تھا یہود کا مسلمانوں پر. کئی روایتیں ہیں, کل میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا, آج اس کا میں حوالہ بھی دے دوں. 2 امام, امام مالک اور امام شافعی, یہ کتاب ہے موطا مالک جلد 2 اور صفحہ نمبر 943, اور کتاب ام شافعی ہے جلد 7 اور صفحہ نمبر 241. اس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کے جانے کے بعد جناب ابا بکر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں گھر پہ. ان ابا بکر صدیق دخل علی عائشہ وہی تشتکی, جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت ناساز تھی جناب عائشہ کی, اور وہ شکایت کر رہی تھی. وہ یہودیتن ترقیہا, اور ایک یہودی عورت, لفظ ہے وہ یہودیتن, امام شافعی مالک بیان کرتے ہیں, اور کل میں عرض کر چکا یہ کس باب میں, باب جواز میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک یہودی سے دعا لے سکتا ہے پڑھنے کے لیے, قرآن کی نہیں, تورات سے کچھ دعائیں لے سکتا ہے تاکہ اپنے مریض کو شفا ملے. اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ابا بکر داخل ہوتے ہیں اور جناب عائشہ کی طبیعت ناساز تھی, وہ یہودیتن ترقی, اور یہودی عورت اس پہ پڑھ رہی تھی, تو یہاں پر جناب ابا بکر نے کہا, فقال ابا بکر ارقیہا بکتاب اللہ, تم اس پہ جو پڑھائی, اب ظاہر یہودی جو پڑھائی کر رہی تھی اسے کہا کہ ارقیہا, پڑھو اس پہ بکتاب اللہ. کس کی کتاب سے؟ اللہ کی کتاب سے. اب یہاں پہ بحث آئے, کتاب اللہ کو اس زمانے میں قرآن کہا جاتا تھا, منظور یعنی مراد کتاب اللہ سے کیا ہے؟ تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شرح بخاری, عینی صاحب ان کے لکھنے والے ہیں, عمدۃ الغاری فی شرح البخاری لکھتے ہیں, جلد 21 صفحہ نمبر 262. فقال ابا بکر ارقیہا بکتاب اللہ, یعنی بالتورات والانجیل, کتاب اللہ سے پڑھو, اس سے مراد کیا ہے؟ کس سے پڑھو؟ تورات اور انجیل سے پڑھو. یہاں پر ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے, وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا اس کا جواز قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے, کہ قرآن میں بھی خدا نے اجازت دی ہو کہ ہم تورات اور انجیل سے, اور یہودی اور مسیحیوں کی کتاب سے, وہ کتابیں جو تحریف شدہ ہیں. آج بیان کروں گا کہ تورات میں انبیاء کے لیے کیا کیا عقیدہ پایا جاتا ہے, کیا ہم ان کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ فرماتے نہیں, قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے. فرمایا پھر دلیل کون سی ہے؟ کہا دلیل جناب خلیفہ اول ہیں اور جناب رسول خدا کی زوجہ ہیں, جب وہ پڑھ سکتی ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر دوسری کنز الاموال جلد 10 اور صفحہ نمبر 223, سنن ابن داؤد جلد 2 اور صفحہ نمبر 180, یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو مسلمان بنے, سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت کے درمانے میں 100 سال تک نقل حدیث رسول, یعنی کوئی ایک صحابی, آپ مجلس آپ نے سنی, آپ گھر گئے اور آپ نے کہا مولانا کہہ رہے تھے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا, یہ کہنا بھی جرم تھا. یعنی اگر کوئی صحابی رسول سے کوئی بات نقل کرتا اور اگر کوئی جا کر بتاتا اسے کوڑے مارے جاتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حدیث نقل کرنے کی اجازت تھی, جن میں سے ایک کعب الاحبار ہیں. کعب الاحبار ایک یہودی تھا, کہ ملتا ہے یہ یہودی جب اس کو جناب عمر نے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیات آئی اور خدا نے ہماری توہین کی ہے کہ وہ گدھوں کی طرح ہیں سورہ جمعہ میں، کہ انہوں نے تورات تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن تورات سے کوئی استفادہ نہیں لیتے، جبکہ انہوں نے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، قرآن کہتا ہے یہ رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، یعنی بیٹے سے زیادہ بہتر رسول کو جانتے تھے یہ نبی ہے، کیونکہ ساری پیشن گوئیاں ساری نشانیاں آئی تھیں، فرق ایک تھا کہ رسول اسماعیل کے اولاد میں سے تھے اور یہ اسحاق کی اولاد میں سے تھے، یہ بھی نشانی سچی تھی وہ آل ابراہیم میں سے ہے، لیکن اس تعصب نے یہودیت کو رسول خدا سے دور کر دیا۔ کہا یہ جا رہا تھا فلسطین، عمر نے کہا تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اس نے کہا کہ قرآن نے توہین کی ہے، دوسری بات یہ کہتے تھے کیونکہ قرآن کو جبرائیل نے نازل کیا ہے اور جبرائیل جتنی آیتیں لاتا ہے وہ جہاد کی آیتیں ہیں، وہ قتل کی آیتیں ہیں، لہٰذا ہم ملائکوں میں جبرائیل کو پسند نہیں کرتے، اللہ اسرافیل کے ذریعے سے آیتیں بھیجتا، جبرائیل کے ذریعے سے کیوں بھیجا ہے؟ پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں من کان عدو للہ ولجبرائیل، وہ جو اللہ کا دشمن ہے جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جبرائیل اپنی طرف سے لاتا ہے اللہ کی آواز آتی ہے، نہیں نہیں، یہ وہی لاتا ہے جو پروردگار عالم اسے دیتا ہے، اور یہ صرف محمد پہ نازل نہیں ہوا، ہر نبی کے اوپر وحی لانے والا جناب جبرائیل تھا، یعنی جبرائیل سے بھی دشمنی تھی اور کہتے ہیں ہماری توہین کی ہے۔ لیکن فرماتے دو ایک یا دو سال کے بعد کعب الاحبار پھر واپس آتا ہے، واپس آ کر فوراً یہ اسلام لاتا ہے، فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ چار لوگ ایسے تھے جو بڑے مشہور ہیں جو یہودیوں سے مسلمان بنے، ایک کا نام کعب الاحبار ہے، یہ حوالے میں نے دی، کنز الامال جلد 10 صفحہ نمبر 223، سنن ابن داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 180، کعب الاحبار یہودی تھا مسلمان بنا، ابو ہریرہ یہودی تھے مسلمان بنے، وہب ابن منبہ یہودی تھا مسلمان بنا، عبداللہ ابن سلام شیعہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو الزام لگتا ہے وہابیت لگاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کو کس نے بنایا؟ عبداللہ ابن سلام نے بنایا، یعنی ایک یہودی تو ان کو یاد ہے جو مسلمان بنا تھا، وہ تین کو بھول جاتے ہیں، یعنی ایک یہودی یاد ہے لیکن ابو ہریرہ کو امام ابو ہریرہ، یعنی اگر کسی نے شان میں گستاخی کر دی تو بہت کیسز آپ پہ ہو سکتے ہیں۔ اب تمام پر یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں وہ علی ابن ابی طالب، بقول ان کے بچوں میں سب سے پہلے علی نے ایمان لایا، وہ علی ابن ابی طالب جو بچپنے سے لے کر آخر عمر تک رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں اور رسول کا سر علی ابن ابی طالب کے زانوں پر آئے، اس مولا علی سے اتنی روایتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں جتنی روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں، اس کا ریزن تو آپ تلاش کریں، یہاں تک ایک مرتبہ جناب عائشہ کی آواز بلند ہوئی، ابو ہریرہ تم اتنی روایتیں نقل کرتے ہو میں نے بھی نہیں سنی، رسول کے ساتھ تھے حالانکہ تم کبھی ہم نے تم کو اکیلا رسول خدا کے ساتھ نہیں دیکھا لیکن تم ایسی روایتیں پڑھتے ہو۔ اب ایک روایت سن لیجیے، ایک یہودی تھا جو فلسطین سے آیا، فلسطین کا ایک مقام ہے عکا، سب نے سنا ہوا ہے، عکا سے آیا اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میری گرمی بہت تھی، میری پیاز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یہ بک نہیں رہی، تو جناب نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں پیازیں آپ کی بکوا دوں گا، ممبر پر گئے، انہوں نے فرمایا سمعت من حبیبی، میں نے اپنے حبیب سے اپنی جان سے اپنے رسول سے یہ روایت سنی ہے، کیا سنا ہے، من اکل بسل العکا فی المکہ، عکا فلسطین کا ایک شہر تھا، یہودی آتا ہے کہ پیاز بک نہیں رہی، کہ میں نے رسول سے سنا من اکل بسل العکا فی المکہ، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے جس نے عکے کی پیاز کھائی مکے میں وجب لہ الجنہ، اس پر جنت کیا ہے، واجب ہے۔ اب سننا تھا، اور مسلمان تو ہے جنت کا بھوکا، کوئی کہہ دے کہ جنت واجب، ایک شیعہ کو مار دو 10 جنتی، دو کو مار دو پوری فیملی جنت میں، اب سن لیں، یہ تحقیق کرنی نہیں ہے، سوچنا ہے ہی نہیں، یہ جو روایت جہاں سے آ رہی ہے بھائی سچ بھی ہے کہ نہیں، قرآن تو نہیں ہے نا کہ آپ قسم اٹھائیں، وہ کسی سے بھی ہو، میں اکثر کہتا ہوں آپ اس پہ بحث ہی نہ کریں کہ اہل بیت معصوم ہے، آج لوجک کا زمانہ ہے، ہم یہ کہیں گے اہل بیت معصوم ہے، وہ کہیں گے صحابہ عادل ہیں، اور عدالت صحابہ کو عصمت سے انہوں نے اور بڑھا دیا ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں اہل بیت 14 معصوم ہیں، یعنی کبھی یہ گناہ کر نہیں سکتے، انما یرید اللہ کی آیت ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ، عدالت صحابہ، یعنی صحابی کبھی غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھی از اکول ٹو عصمت ہے، لیکن عصمت سے دو گنا زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نہ بھی کہیں نا اہل بیت معصوم ہے، آپ کہیں ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ معصوم ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ معصوم ہے، اب وہ بڑا ہے کہ جو بھی کرے میں نے کہہ دیا معصوم ہے، ان کی عدالت صحابہ کی اس طرح ہے، یعنی صحابی عادل، اب جو بھی کرے، صحابی صحابی سے لڑے، 70 سال ممبروں سے لعنتیں کرے، مولا حسن سے جنگ کرے، کتنے لوگ مارے جائیں، عمار یاسر قتل کر دیے جائیں، لیکن عادل ہے، تم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، ہم پلس میں چیلنج بھی کرتے ہیں کہ علی کی زندگی سے گناہ ڈھونڈ کے دکھا۔ عصمت پریکٹیکلی ہے، ایک معصوم امام سے، اچھا آپ معصوم نہ مانیے لیکن آپ ڈھونڈ کے دکھائیے، مولا حسن کی زندگی سے، امام حسین کی زندگی سے، امام زین العابدین کی زندگی سے، امام محمد باقر کی، کسی امام کی زندگی سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ القاب ہم نے نہیں دیے، القاب کس نے دیے ہیں؟ لوگوں نے دیے ہیں۔ زین العابدین لوگوں نے کہا، نام بچپن سے علی تھا، لوگوں نے لقب دیا زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والا۔ محمد نام تھا، باقر لوگوں نے دیا، باقر العلوم، کیونکہ علم اتنا زیادہ تھا۔ جعفر الصادق لقب صادق لوگوں نے دیا کہ یہ سچا ہے۔ موسی الکاظم کاظم کا لقب لوگوں نے دیا۔ امام علی الرضا رضا لوگوں نے لقب دیا، یعنی لوگ کہتے تھے یہ رضا ہیں، لوگ کہتے تھے یہ صادق ہیں۔ اور اثر یہودیوں کا کتنا تھا کہ ابو ہریرہ کو اجازت تھی، اور سب سے زیادہ کعب الاحبار، یہ بہت قریب تھے خلیفہ اول کے بھی اور جناب عمر کے، بہت قریب تھے، زیادہ قریب تھے، اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا۔ اور تاریخ طبری کہتی ہے انہوں نے ہی جناب عمر کو راضی کیا کہ آپ فلسطین پہ حملہ کریں، حملہ کریں تاکہ ان کا اورشلم، جیسے ہم کہتے ہیں عبادت خانہ، جس کو ڈھا دیا گیا تھا، کئی 100 سال پہلے ڈھا دیا گیا تھا، آپ وہاں پہ حملہ کریں۔ اور حملہ کرنے کے بعد 2 مسجدیں وہاں پہ بنائی گئیں، وہ بھی کس کے کہنے پر؟ کعب الاحبار کے کہنے پر۔ اور اتنا اثر تھا کہ جناب خلیفہ اول، یعنی قبل اول جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا اتنا احترام ان کے ذہن میں انہوں نے ڈال دیا تھا، اور جناب خلیفہ اول کہتے تھے یہ جو ہمارا کعبہ ہے یہ قبل اول کو سجدہ کرتا ہے، یعنی ہمارا کعبہ بھی قبل اول کو سجدہ کرتا ہے۔ اور جب وہاں پہ مسلمان داخل ہوئے تھے، انہوں نے وہی تکبیر لبیک اللہم لبیک کی تکبیر بلند کی تھی، جیسے وہ کہاں پر پہنچے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے ہیں۔ یعنی یہ احترام، یہ عظمت، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کعب الابار نے ان کو احترام دلوایا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جب آپ سنتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں، کعب الاحبار کا ایک شاگرد ہے ابو موسیٰ اشعری، ایسا نہیں ہے کہ آپ سنتے ابو موسیٰ اشعری نے ایسا فیصلہ دے دیا۔ کڑی کو جب کڑی سے ملائیں گے آپ کو نتیجہ ملے گا کہ ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری کیوں بنتا ہے، شاگرد کس کا؟ کعب الاحبار کا۔ اب سنیے، ان کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ در منصور 4 جلد صفحہ نمبر 57، یہ در منصور کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ خلیفہ ثانی اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ کعب الاحبار کو بہت پسند کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ، جس سے ہم ارادت مند ہوتے ہیں، جس کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، فرمایا بہت زیادہ قریب تھے جناب کعب الاحبار میں۔ اور کعب الاحبار کو بالخصوص اجازت تھی، وہ زمانہ جس میں منبر سے نقل قول رسول خدا کی اجازت نہیں تھی، یعنی قال قال رسول اللہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے، بس حسبنا کتاب اللہ، آپ کتاب پڑھ سکتے تھے۔ اور اگر جن کو مدینے میں اجازت تھی، ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں نبی خدا کی اقوال بتائیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے، رسول خدا کی اقوال اور احادیث کو بیان کرتے، لوگ پوچھتے، اس کی شرح پوچھتے، فرق کیا تھا علی ابن ابی طالب کے قرآن میں اور دوسرے قرآنوں میں؟ یہی قرآن جو آپ کے پاس ہے، یہی مولا علی کے پاس تھا، نہ ایک آیت کم تھی نہ ایک آیت زیادہ تھی، ایک فرق تھا مولا کے قرآن میں۔ امام نے اگر لکھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، امام نے اس کے نیچے اس کی شرح بھی لکھی تھی، کہ خود صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا آگے لکھا ہوتا تھا ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی ہم اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے، بلغ ولایت علی ابن ابی طالب فان لم بلغت فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، خود لکھتے ہیں کہ ہم ایسے پڑھتے تھے، بریکٹ میں، یہ بریکٹ میں ہوتا تھا، ہم ایسے، یعنی وہ قرآن جو تشریح کے ساتھ تھا، وہ قرآن جس میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول، شان نزول اس آیتوں کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، لیکن اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایکسیپٹ کیا جاتا آگے بہت سارے پرابلمس ہوتے۔ اگر صحابہ مدینے سے نکل کر باہر کی بستیوں میں جاتے اور نبی کے اقوال کو نقل کرتے، تو باہر والے ان سے سوال کرتے، اور سوال کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ جو سب سے بڑا عالم تھا، اور اس وقت سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب تھے، تو نہ سوال ہوگا نہ علی کے پاس جائیں گے، نہ ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا، علی کے در تک جائیں گے۔ تو اسی لیے ان کو روکا گیا۔ اور کعب الاحبار جو ایک یہودی تھا اور یہودی سے مسلمان بنا. جناب خلیفہ ان کو اجازت دیتے ہیں. کس چیز کی؟ قصہ گوئی کی اجازت. کس کے قصے؟ بنی اسرائیل کے قصے. یعنی جمعے کے خطبوں سے پہلے منبر پر بیٹھ کر یہ بنی اسرائیل کے قصے سنایا کرتے تھے. ایک طرف رسول خدا کی حدیث آئے کہ یہودیوں سے مت پوچھا کرو, یہودیوں کے طرف مت جایا کرو, کسی چیز کا رجوع ان کی طرف نہ کیا کرو, ان کی کتاب میں تحریف آئے, اگر تم جاؤ گے تو جس طرح وہ ہلاک ہوئے اسی طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن یہ اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو عالم اسلام میں آیا, یہ منبر پر جاتے تھے اور لوگوں کو قصے سناتے تھے, کبھی لوط کا قصہ, کبھی ہود کا قصہ, یہ تمام تر قصے سناتے تھے. یہ تمام تر روایتیں اہل سنت کتاب موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجم, تبھی ہم کہتے ہیں جا کر پوچھئے کہ صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ابو ہریرہ سے ہیں اور کتنی حدیثیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. اور خود یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ القاب جو صحابہ کو ملے, وہ لقب بھی دینے والے یہودی تھے. مثلاً لقب فاروق, یہ خود طبری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, طبقات کبریٰ ابن شہاب جلد 3 صفحہ نمبر 270, تاریخ مدینۃ و دمشق جلد 44 صفحہ نمبر 51, تاریخ طبری جلد 3 صفحہ نمبر 267, اسد القعبہ فی معرفت الصحابہ صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57. یہ لکھتے ہیں نخستین, یعنی سب سے پہلے جس نے لقب فاروق جناب عمر کو دیا وہ یہودی تھے. سب سے پہلے مسلمانوں نے لقب نہیں دیا, یہودیوں نے دیا. اور اسی لیے لاتے تھے, ان کے مدرسوں میں جاتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. لقب صدیق, یہ تاریخ میں لکھا, میں نہیں کہہ رہا, سب سے پہلے یہودی. وہ فخر سمجھتے تھے کہ یعنی غیر ہمیں یہ لقب دے رہے ہیں, یعنی ایک یہودی اگر لقب دے رہا ہے یہ باعث فخر تھا. حالانکہ یہ دونوں القاب کس کے ہیں؟ قرآن میں جناب ہارون کے ہیں, حضرت موسیٰ کے جانشین جناب ہارون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صدیق بنایا اور اسے قدرت فاروقیہ دی, یعنی حق و باطل کو تمیز کرنے والی کی اس کو طاقت دی. اور رسول خدا کیا فرماتا ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے اس طرح علی تو رسول خدا کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ پریشان ہو جائیں گے جب تاریخ کو اٹھائیں گے کہ یہ اہل و بیت سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ کہتے تھے کہ ان کے گھر کا بچہ جو ہے ہم کتنا بھی کرتے ہیں. یہاں تک انہوں نے یہاں جیل میں ڈالا, پابندیاں لگائی, لیکن دیکھا شیعت رک نہیں رہی. امام ہادی وقت کے حاکم نے گھر میں پالا, امام جواد کے لیے تو مشہور ہے, یعنی اپنے گھر میں بڑا کیا کہ یہ ہمارے کلچر میں بڑا ہو تو اس کی سوچ بدل جائے. اپنے استاد رکھے گئے کہ امام ہادی کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے 3 امام جمعہ آتے تھے امام ہادی کو پڑھانے کے لیے. تو وہ شخص کہتا ہے جب ان کو پڑھانے جاتے تھے میں اگلے جمعے پہ جاتا تھا, وہ شخص مجھے نہیں ملتا تھا, پھر امام جمعہ بدل جاتا تھا, پھر وہ پڑھانے جاتا تھا, پھر میں اگلے جمعے پہ وہاں گیا, وہ امام جمعہ نہیں ملا, پھر بدل گیا, تیسری مرتبہ میں گیا, وہ جو تیسرا امام جمعہ ان کو پڑھانے کا تیسری مرتبہ وہ بھی نظر نہیں آیا. جب میں نے پوچھا ہوا کیا ہے, کہا یہ پڑھانے جاتے ہیں ایک ہفتے میں شیعہ ہو جاتے ہیں, یہ جمعہ ہی نہیں پڑھانے جاتے. شخص خود لکھتا ہے امام ہادی کو جب میں پڑھانے جاتا تھا, کہتا ہے میں اتنی 5 سال امام کی عمر ہے اور استاد امام کے لیے ناس بھی رکھا, وہ جو مولا علی کو سب کرتا ہے, وہ جو مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے کہ کم از کم بچپنے میں ان کی گروتھ ایسے کی جائے کہ یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی سوچ وہی ہو جو بنو عباس کی سوچ تھی, ان کی سوچ وہی ہو جائے جو بنو امیہ کی سوچ تھی. لیکن کہتا ہے میں پوری رات محنت کرتا تھا, قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرتا تھا تاکہ اس بچے کو جا کر 15 سے 20 منٹ کچھ پڑھا سکوں. لیکن پھر بھی جب پڑھاتا تھا 5 سال کا بچہ کہتا تھا یہاں پر تم نے آیت غلط پڑھی ہے, یہاں پر تم نے یہ تفسیر غلط بیان کی ہے. تو کہتے ہم پریشان ہو جاتے تھے. اس طرح اہل بیت علیہم السلام کو ام فضل سے ان کی شادی کروائی, لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں پاتے تھے, یہ دنیا سے علم نہیں لیتے, ان کے وجود میں علم الہی ہے. اگر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ فرعون کے گھر میں بھی بڑا ہو تو موسیٰ موسیٰ رہتا ہے, تو یہ تو امام ہادی تھے. محمد وعجل فرج, و مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمام تر چیزوں کو یہاں پر بیان کر سکوں, لیکن یہ سارے حوالے جات موجود ہیں, انشاءاللہ اگلی مجالس میں بیان کریں گے. لیکن وہ چیزیں جو انسان کو سوچنی چاہیے,
کہ یہود کا کتنا اثر تھا. ایک, یہ بہت ان سے متاثر تھے. دوسرا, یہود نے ان کے ذہنوں میں جو چیز ڈالی وہ کل میں بیان کر چکا, یہ عقیدہ کہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور نبی کی جو اپنی زندگی ہے وہ ذاتی زندگی ہے, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آج یہ وہابیوں کا یہی عقیدہ ہے. اب وہابیوں کو کہیں گے رسول خدا سیدہ کے در پہ جاتے تھے. بریلوی حضرات پھر بھی بلیو کرتے ہیں سنت پر, لیکن وہابی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ بیٹے سے محبت کرتے تھے, یہ ایک نیچرل محبت ہے, ہر باپ کر سکتا ہے, ہمیں اسے فالو نہیں کرنا. اگر وہ روزانہ جاتے تھے سیدہ کے در پہ سلامی دیتے تھے, بیٹی تھی, محبت تھی, اگر وہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے امّا ابھی ہاں, یہ احترام میں کرتے تھے, بیٹی تھی, محبت تھی, ہمیں اسے حجت نہیں بنانا. اگر سیدہ کا ہاتھ چومتے تھے, بیٹی تھی, ہاتھ چومے, ماتھا چومے, باپ آئے, محبت کرتے تھے. اگر داماد کے لیے کچھ کہہ دیا, مثلا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ, داماد تھا, محبت تھی, محبت میں کہہ دیا. اگر علی کی فضیلت میں کچھ بیان کر دیا, لہٰذا حسنین کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر دیا, فرمایا محبت تھی, نانا تھے, محبت میں کر رہے تھے, یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کون سی چیز حجت ہے؟ بس جو انہوں نے قرآن کو نازل کیا, یہی وہ وجہ ہے. حسبنا, سات جگہوں پہ صحیح بخاری میں آیا ہے, سات جگہوں پر کہ رسول خدا جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنی بس صحیفتے, میرے لیے ایک صحیفہ لاؤ اور قلم لاؤ, ایک ایسی چیز لکھو, لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہاں پہ صحابیوں میں دو حصے بن گئے, ایک نے کہا دینا چاہیے, ایک نے کہا نہیں دینا چاہیے. یہاں تک ایک نے کہہ دیا ان الرجل لیحجر قد غلب علیہ الوجع, یہ جو کہہ رہا ہے یہ حالت بیماری میں کہہ رہا ہے. حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ کتاب کافی ہے. یہ چیزیں صحیح بخاری میں موجود ہیں. یہ اثر تھا یہودی کلچر کا مدینے والوں پر کہ حسبنا کتاب اللہ یعنی کتاب کافی ہے, نبی کا فعل, نبی کا قول. کیونکہ بن سلمان کی تقریر جب آپ سنیں گے, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی, تو کہتا ہے انبیاء بھی غلطیاں کرتے ہیں. یہ کلپ نیٹ پر موجود ہے, یعنی وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. یہ عصمت انبیاء کا قائل نہ ہونا یہ صراحتاً یہود کا عقیدہ ہے. آج کی تورات اٹھائیے, وہ واقعات موجود ہیں جو ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. جناب لوط کے لیے لکھتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی الیاذ باللہ اور اس کے بعد انہوں نے زنا کی. جناب داوود, یہ ولادت جناب سلمان, جناب سلیمان کی جو ولادت ہے, دو نبی ہیں نا, داوود اور جناب سلیمان, یہ جناب سلیمان کو نبی نہیں مانتے. کیوں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فلم کفر, جو سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا تھا. خدا کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے نبی کافر نہیں تھا, اس کے بتانے کی ضرورت کیا پڑی کہ سلیمان کافر نہیں تھا بلکہ شیاطین نے کفر اختیار کیا ہوا تھا؟ یہ خدا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان وہ چیزیں تم جو یہودیوں سے لے رہے ہو اپنے عقیدوں میں ڈال رہے ہو, لیکن خدا علیہ اعلان جناب سلیمان کی اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. کبھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے خود خدا نے سات دنوں اور سات راتوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور تمہارا خدا کبھی تھکتا نہیں ہے. اے خدا, ہم نے کب کہا کہ تو تھک جاتا ہے؟ یہ اشارہ ہے تورات کے لیے. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے چھ دن اور چھ راتوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن تمہارا خدا آرام اور سونے کے لیے چلا گیا. کبھی خدا کیا کہتا ہے کہ یہ زمین گھڑی کی طرح نہیں ہے کہ میں نے بنا دیا اور چل رہی ہے؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جس طرح ایک واچ ایک گھڑی کو بنا دیا جاتا ہے اور بنانے والا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے, گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے. آج جس نے گھڑی بنائی اور واچ بنائی خود بخود چل رہی ہے, آج اس کا اس میں دخل نہیں ہے. وہ سن فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ دنیا کو خدا نے ایسے بنایا, ایک مرتبہ بنا دیا, اب بنانے کے بعد خدا نے کائنات کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن خدا کہتا ہے نہیں, اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا فیض اس کائنات میں نہ آئے, یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے. یہ کن کی طرف پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے؟ یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ سارے یہودیوں کے عقیدے کہ جناب سلیمان کی ولادت میں انہوں نے شک ڈال دیا. کل یعوذ باللہ جناب داؤد نے کسی شادی شدہ خاتون سے تعلق قائم کیا تھا اور اس کے بعد جناب سلیمان کی ولادت ہوئی. یہ سارے عقیدے کہ خدا نازل ہوتا ہے اور جناب داؤد سے کشتی لڑتا ہے اور جناب داؤد خدا کو ہرا دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں. یہ عقیدے کہاں سے آتے ہیں؟ وہیں سے آتے ہیں. اور آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہابیت اور یہودیت ایک سکے کے دو رخ ہیں؟ یہ آل سعود کا عقیدہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ قبور کو خراب کرنا, اہل بیت کی
بے احترامیاں کرنا، یہاں تک کہ رسولوں کے لیے کہہ دینا کہ رسول معصوم نہیں ہوتا، یہ اتنا انسپائر تھے اور اتنا یہودی کلچر مسلمانوں کے کلچر میں اثر انداز تھا کہ اسی اثر نے فیصلے ان سے کروائے، اور جس کی وجہ سے جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو یہود سے آئیں، کچھ عوامل یہود کے تھے، کچھ عوامل میں کل عرض کر چکا، خود عرب کی جاہلیت سے تعصب عربیت، شیخوخیت کا عقیدہ کہ کسی جوان کو فالو نہیں کرنا بلکہ ہمارا سردار وہ ہوگا جو عمر میں سب سے زیادہ ہوگا، کہ کل میں عرض کر چکا کہ رسول خدا نے لشکر کی سرداری جناب اسامہ کو دی، اسامہ کی عمر ہے 17 سے 19 سال۔ یہاں پر بھی دو دھڑے بن گئے، ایک نے کہا ہم جائیں گے، ایک نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم 50 سال کے، ہم 60 سال کے، اس اسامہ کے لشکر میں ہم کیسے شرکت کریں؟ اگر مسلمان چلے جاتے، صراحتاً تمام تر اہل سنت کو علماء فرماتے ہیں کہ رسول خدا اتنے بیمار تھے، پھر مسجد میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے، لیکن نہیں گئے۔ اگر اس رسم کو ایک مرتبہ توڑ دیا جاتا، پھر کوئی یہ نہ کہتا کہ علی کو خلیفہ کیوں بنایا جائے، علی جوان ہے۔ خود جناب عمر ابن عباس سے کہتے ہیں، تاریخ طبری لکھتی ہے کہ علی کو اس لیے قریش نے خلیفہ نہیں بنایا کیونکہ علی جوان تھے۔ یعنی ان کے وجود میں معیار کچھ اور تھے، ان کے تعصبات، ان کا کلچر ان کے اوپر حاوی تھا، لیکن جو معیار پروردگار عالم نے قائم کیا تھا وہ معیار تقویٰ تھا، وہ معیار علم تھا۔ تو فخر کریں آج جس فرش پہ بیٹھے ہیں، یہ نتیجہ اہل بیت کی محنتوں کا ہے کہ آج آپ کا ایمان بچا ہوا ہے۔ ایمان آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور قریہ قریہ، گاؤں گاؤں تک پھیل جاتا ہے۔ جب مولا حسین کربلا میں گئے تو کتنے شیعہ ہوں گے تصور کیجئے، 200-300 شیعہ تھے، لیکن آج کائنات میں 600 ملین شیعہ ہیں۔ یہ اثر اسی تصور اور اسی کلچر کا، یہ مجلس کا جو کلچر ہے، یہ درس و تدریس کا جو کلچر ہے کہ ہر شہادت پہ ہم مجلس کرواتے ہیں، اسی لیے پیغام حسین ابن علی پھیلا، اسی لیے ہر زبان کے لیے ضروری ہے کم از کم یہ جو علمی نکات ہیں ان کو بڑھایا جائے کہ من احیاہ فکانما احیا الناس جمیعا۔ اگر ایک انسان کو آپ نے حر بنا لیا، ایک انسان کو آپ نے علی والا بنا دیا اور اس کو حقیقت سے آشنائی دلوا دی، تو فرمائیے تمہاری آخرت کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ کل انشاءاللہ میں تھوڑا بہت عرب کی جاہلیت پہ گفتگو کروں گا اور جناب سیدہ کے خطبے سے اقتباس کروں گا، خطبہ فتقیہ، کہ بی بی نے تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عرب جو گلیوں میں کھڑا ہوا پانی، جن میں اونٹ کا پیشاب ہوتا تھا، تم وہ پانی پیا کرتے تھے، تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اپنے باپ کے جانے کے بعد ان کی دوسری بیویوں سے نکاح کیا کرتے تھے، تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور اس کام پہ فخر کرتے تھے، تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، تمہیں انسان بنانے والے میرے بابا تھے، تم جنگوں میں بھاگا کرتے تھے، اس جنگ میں مقاومت کرنے والے میرے شوہر تھے جن کو میرے بابا نے مقام ہارون عطا کیا تھا۔ یہ تمام تر بی بی چیزیں گنواتی ہیں۔ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس وقت یہ جملے آتے ہیں، مومن کو سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کہ لم تنجسو کا جاہلیہ بے انجا سہا، اے اہل بیت رسول آپ کو جاہلیت عرب نے مستک نہیں کیا، بارحام المطہرہ آپ پاک رحموں سے پیدا ہوئے تھے، ان رحموں کو کسی نجاست نے مس نہیں کیا۔ یعنی اس معاشرے میں بھی اگر کسی نے خود کو نجاست سے بچایا ہوا تھا، اس معاشرے میں بھی اگر کسی نے خود کو گناہ سے بچایا ہوا تھا، تو وہی بنو ہاشم کے بچے تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے، وہ رسول اور آل رسول کا خاندان تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ تو عزان محترم، یہی وہ فیصلہ ہے، یہی امر بین الامرین کی منزل ہے۔ آج ایک مرتبہ مومن یہ سنتا ہے کہ فلاں شخص میدان سے بھاگ گیا تھا، یہ مقام وہبہ کا مقام ہے کہ آپ کہیں میرے مولا نہیں بھاگے تھے اور جتنے مسلمان تھے وہ بھاگ گئے تھے، لیکن یہاں پر ایک اخلاقی نقطہ ہے، تاریخ سے اخلاق کو لیجئے کہ مولا علی اگر نہیں بھاگے تو مولا کے وجود میں کون سی صفت تھی، اور اگر وہ بھاگ گئے تھے ان کے وجود میں کون سی صفت تھی۔ وہ صفت صفت شجاعت ہے، وہ صفت موت سے محبت کرنا ہے۔ خلاصہ کر کے میں ایک جملے میں عرض کروں گا، اس کی تفصیل بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، یعنی اس نے وہ کیا جو آج تک کسی ملک نے سوچا بھی نہیں ہے. مشرف کو جب دھمکی ملی تھی اس نے سارے اڈے امریکہ کو دے دیے تھے. آج بھی کوئی عرب ملک کوئی مسلم ملک یہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم ڈائریکٹ امریکہ پہ حملہ کریں گے. ایران کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا وزیر اعظم جب کہیں جاتا ہے واپسی میں اپنے فیصلے بدل دیتا ہے, وعدہ کر کے اپنے وعدے پہ وفا نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ یہاں پہ دو نظریہ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح کیا, ہم غریب لوگ ہیں, ہماری اکنامک کمزور ہے, ایران مضبوط ہے, پیٹرول اس کے پاس ہے, گیس اس کے پاس ہے. جو ایران میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنے اکنامیکلی کرائسس ہیں. یعنی جو چیز پہلے 100 روپے کی تھی آج وہ چیز وہاں 500 روپے کی ہے. اتنی مہنگائی کبھی آپ نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. یعنی 4 ٹائم وہ چیزیں مہنگی ہو گئی. 4 ٹائم. اگر آپ کو پہلے 1,030 ملتے تھے آج آپ کو 1,088 ملتے ہیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اکنامیکلی ان کے کرائسز آئے. ہم جانتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں کتنے لوگوں کے اوپر مسائل آئے. اکنامیکلی ان کے اوپر بھی کرائسز ہیں, اکنامیکلی آپ کے اوپر بھی کرائسز ہیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے, یہ ایک فرق جو کالج میں جاتا ہے, گھر میں رہتا ہے, بیٹی کی شادی کرواتا ہے, پڑھائی کرنے جاتا ہے, کمائی کرنے جاتا ہے, یہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے کہ الامر بین الامرین کی میں نے بات کی. دو طرح کے نظام ہیں. ایک نظام نظام الہی ہے, ایک نظام نظام شیطان ہے. دونوں نظام چلتے ہیں اور اچھے طریقے سے چلتے ہیں. وہ نظام بھی چلتا ہے. امریکہ ایک سولائزیشن ہے, یورپ ایک سولائزیشن ہے. وہاں پر نظم ہے, وہاں کی پولیس اچھی ہے, وہاں کے قوانین اچھے ہیں, وہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں وہاں جا کے رہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک مضبوط سولائزیشن ہے. وہاں پہ آپ کو حقوق ملتے ہیں, آپ کے رائٹس وہاں پہ ملتے ہیں. پاکستان ایک مضبوط سولائزیشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی رائٹ ہے, جنگل کا قانون ہے, جس کے من میں جو آتا ہے کر دیا جائے. اپنے پہ آتے ہیں تو سب کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ایک قانون پاس کرنا ہو تو سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ذاتی مفادات کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے. جو چیز مجھے پسند آئے, یعنی یہی سیاستدان اگر جیل میں ہوتے کہ کوئی ووٹ دیتا, کہ کوئی قانون کو پاس کرتا. اس کا مطلب سیاستدان بھی یہ نہیں دیکھتے کہ قانون صحیح ہے غلط ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کیا ہے. اگر کوئی قانون صحیح ہے تو آپ کو ویسے ہی ووٹ دینا چاہیے تھا. اس کے لیے شرطیں رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں جیلوں سے چھوڑا جائے؟ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ قومیں کیوں کرتی ہیں جہاں پہ ذاتی مفادات پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم سولائزیشن نہیں ہیں, ہم ایک سولائزڈ قوم نہیں ہیں. یہاں پہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑی جاتی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں ہر بندہ امریکہ یو کے یورپ کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ایک مضبوط سولائزیشن ہے. لیکن یہ سولائزیشن کس چیز پہ چل رہی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اور امام زمانہ جب ایک حکومت قائم کریں گے, جس کے لیے انبیاء نے, سیدان نے, امام حسین نے, ہر امام نے محنت کی, اور آج تک شہداء اپنی جانیں دے رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس کائنات میں نظام الہی اور حکومت الہی کو قائم کیا جائے. وہ حکومت کس بنیاد پہ چلے گی؟ اور نظام میں کفر کی حکومت کس بنیاد پہ چلتی ہے؟ بھائی ایک تسبیح کا تصور کیجئے, یہ دانا 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 کس میں بندھا ہوا ہے؟ ایک دھاگے میں. یعنی نظام کفر بھی ایک دھاگے میں بندھا ہوا ہے, اور اس میں بالکل ایک نظم اور ضبط ہے جس میں لوگ خوش ہیں. ایک نظام الہی ہے, اس کی بھی تسبیح ہے, اس کا بھی دانا دانا ہے, اس کا بھی دھاگا ہے. اب دیکھنا ہے کہ نظام کفر کا دھاگا کیا ہے اور نظام الہی کا دھاگا کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں نظام کفر کا دھاگا ہے معاش, اور نظام الہی کا دھاگا ہے معاد. یعنی اگر کوئی کافر کسی قانون کو نہیں توڑتا تو وہ معاش کی وجہ سے نہیں توڑتا. اگر وہ سگنل پہ رک جاتا ہے تو معاش کی وجہ سے رک جاتا ہے. اگر وہ چوری نہیں کرتا تو معاش کی وجہ سے چوری نہیں کرتا. آپ کہیں گے مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاش یعنی نظام کفر پیسے پہ رکا ہوا ہے, بزنس پہ رکا ہوا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ لوگ تجارت کو اور بزنس کو اور پیسے کو دیکھتے ہیں, اے حبیب تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ سے مراد امام زمانہ بھی ہیں. یعنی اے امام زمانہ, جب یہ معاش کو دیکھتے ہیں, جب یہ اکنومکس کو دیکھتے ہیں, جب یہ مال کو دیکھتے ہیں, تو اپنے وقت کے امام کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نظام معاش کا مطلب کیا ہے؟ یہی پاکستانی پاکستان میں ہوتا ہے سگنل توڑتا ہے. یہی پاکستانی جب یو کے جاتا ہے اور آسٹریلیا جاتا ہے, وہاں ایسا نفیس بن جاتا ہے کہ کوئی سگنل نہیں توڑتا. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا کہ سگنل توڑوں گا کیمرہ دیکھ رہی ہے اور مجھے 200-300 پاؤنڈ دینے پڑیں گے. کس کی وجہ سے نہیں توڑتا؟ پاؤنڈ کی وجہ سے. پاؤنڈ کیا ہے؟ معاش ہے, پیسہ ہے. یعنی پیسے سے بہت لگاؤ ہے. وہ پیسہ گنوانا نہیں چاہتا. وہ 10 منٹ سگنل کے پیچھے رہے گا تاکہ یہ پیسے میں سے نہ جائیں. یہی پاکستان میں آپ قانون لاگو کر دیں, کسی نے سگنل توڑا, اسے 20,000 دیے جائیں گے. کل آپ دیکھیں گے سارے میں اسلام آباد گیا, وہاں پہ سارے رکے ہوئے تھے. میں نے کہا اس سگنل پہ کیوں؟ بولا نا یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, پیسے ہمارے کٹ جائیں گے. یعنی ہم معاش کا بڑا خیال کرتے ہیں. جس نظام کی بنیاد معاش ہو. ایک طرف ہے معاد، نظام الہی معاد پہ کھڑا ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں، وہاں پہ کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا، وہاں پہ نظر میں معاد ہے یعنی قیامت ہے. اگر میں یہ قانون الہی توڑوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اگر میں یہ خطا کروں گا تو قبر میں عذاب ہوگا، اگر میں نے یہ کیا تو اللہ میرا ناراض ہو جائے گا. یعنی اس کی ساری بنیاد کس پر ہے؟ معاد پر ہے. اس کا اخلاق معاد پہ کھڑا ہے، وہاں پہ معاش کے نظام پہ نہیں چلتا. اب یہاں پہ فیصلے کرنے کی باری آتی ہے، اگر میں کوالالمپور جاؤں گا تو کیا نقصان میں پڑ جائے گا؟ معاش، میرا مال، میری اکنامک تباہ ہو جائے گی. یعنی وہ فیصلے کس کی بنیاد پہ لیے جا رہے ہیں؟ اکنامکس کی بنیاد پہ لیے جا رہے ہیں. لیکن آئیے جنگ احد میں، آئیے جنگ صفین میں، آئیے رسول خدا کی ساری جنگیں دیکھیں. اسلحہ کم ہے، تعداد کم ہے، افراد بھی کمزور ہیں، لیکن رسول خدا لڑنے جاتے ہیں اور اللہ کامیابی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ معاش کو دیکھ کر نہیں گئے تھے، معاد کو دیکھ کر گئے تھے. ان کی نظر میں قیامت تھی، ان کی نظر میں شہادت تھی. تو یہ جذبہ یہیں سے ملتا ہے. اب آپ اپنی پریکٹیکلی لائف میں آئیے، مجھے بیٹی کی شادی کروانی ہے، میں نگاہ میں کیا رکھتا ہوں؟ معاش رکھتا ہوں یا ماد رکھتا ہوں؟ ایک مالدار کا رشتہ آیا ہے، ایک دیندار کا رشتہ آیا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے میں شادی کس سے کرواتا ہوں. اگر مال کی وجہ سے کرواتا ہوں، یعنی میرے فیصلے کی بنیاد معاش پر ہے، یعنی وہی سوچ نظام کفر کی سوچ ہے. اگر میں نے تقویٰ کو دیکھ کر رشتہ کیا، اگر میں نے متقی کو دیکھ کر رشتہ کیا، اگر میں نے اخلاق الہی کو دیکھ کا رشتہ کیا، اس کا مطلب میرے ذہن میں کیا تھا؟ معاد تھا. مجھے نوکری اور جاب کرنی ہے، میں جاب کا فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہوں؟ اگر میں معاش کی بنیاد پہ کرتا ہوں، یعنی مال زیادہ ہے، وہ رشوت کا ہو، وہ حرام کا ہو، میری نظر میں مال ہے. لیکن اگر میں معاد کی بنیاد پہ کرتا ہوں، یعنی میں اگر نوکری کر رہا ہوں تو حلال کی روزی کے پیچھے جاتا ہوں، اگر میں نے پروردگار عالم کو ذہن میں رکھا تو یہی زندگی کا فیصلہ ہے. کربلا میں یہی دو چیزیں نظر آتی ہیں. حسین نے اپنی نگاہوں میں قیامت کو رکھا اور ابن سعد نے اپنی نگاہوں میں رے کی حکومت کو رکھا. سیدہ نے اپنی نگاہوں میں ولایت کو رکھا، انہوں نے اپنی نگاہ میں باغ فدق کو رکھا. یہ معاش تھا، یہ مال تھا کہ اگر علی کو مال مل گیا، اکنامیکلی علی مضبوط ہو جائیں گے، طاقت بڑھ جائے گی، ہمارا مقابلہ صحیح سے کر سکیں گے. تو اہل بیت کی زندگی کا ایک ایک فیصلہ آپ دیکھیں گے، اس فیصلے کی بنیاد قیامت ہے، معاد ہے. اے انسان، 70 سال کی زندگی تم نے کس بنیاد پہ گزاری؟ اگر تم نے عقل معاش کو دیکھ کر فیصلہ کیا تو یہ زندگی تباہ و برباد ہے، لیکن اگر تم نے عقل معاد کو دیکھ کر فیصلہ کیا، قیامت کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اللہ کی نگاہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا. فرمائیے، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ اعضا حیوان کو بھی ملے ہیں، لیکن ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے، غیر شیعہ بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، شیعہ بھی دیکھتا ہے، لیکن غیر شیعہ اس کو دیکھتا ہے جو اسے پسند ہے، شیعہ وہی دیکھتا ہے جو اس کے امام کو پسند ہے. خیر، شیعہ بھی بات کرتا ہے زبان سے، شیعہ بھی بات کرتا ہے، لیکن شیعہ وہی بات کرتا ہے جو اسے نہیں، اس کے امام کو پسند ہے. وہ اسی روزی کے پیچھے جاتا ہے جو اس کے امام کو پسند ہے. جب زندگی اہل بیت کی پسند پہ گزارو گے تو پھر اہل بیت فرماتے ہیں، السلمان منا اہل البیت. کسی نے کہا، مولا یہ نہ ہاشمی ہے نہ سید ہے، آپ اہل بیت میں سے کیسے ہے؟ امام نے فرمایا، جب جب تم سلمان کو دیکھتے ہو تب تب تمجھے علی ابن ابی طالب کی یاد آتی ہے. تو زندگی زود گزر ہے، اس زندگی کو ایسے گزاریں جس پر آپ بھی فخر کریں، اہل بیت بھی فخر کریں، دلوں کو جنت البقیع لے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں لے جائیں، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا دے جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. سب مل کے بلند آواز، السلام علی حسین وعلی ابن حسین
وعلى أصحاب السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. میرا سلام ہو سلام ہو مولا حسن کی یتیم پر، ایک صحابی کہتا ہے جب بھی ماں میں حسن سے ملتا تھا، جب کبھی بچپن کی بات آتی تھی مولا بلند بلند آواز میں روتے تھے، رو کر کہتے تھے میں کبھی وہ گلی بھول نہیں سکتا جب ظالم نے اماں سے وہ سند لی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پھاڑا تھا، میں کبھی وہ وقت بھول نہیں سکتا جب اس نے اماں کو تماچا مارا تھا. جوان ہو گئے لیکن جب بھی مسجد جاتے تھے راستہ بدل لیتے تھے، کہا مولا یہ راستہ قریب سے چلیے، فرمایا اس راستے سے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس راستے میں اس ظالم کا گھر ہے جس نے اماں پہ آقا دروازہ گرایا تھا. مولا حسن یہ شیعہ تیری غیرت پہ قربان، کبھی اس کی شکل کو بھی دیکھنا پسند نہ کیا جس نے ماں پہ دروازہ گرایا تھا، لیکن مولا میں قربان سجاد کی غیرت پہ پورے سفر میں دیکھتے رہے ظالم سکینہ کو تماچ مارتا رہا. ہاں آیت اللہ امینی آپ نے سچ کہا، مظلوم اول علی ہے، کیونکہ مرد کبھی اپنے سامنے اپنی بیوی پہ یہ ظلم برداشت نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ میں اپنے مولا علی کو کہنا چاہتا ہوں، مولا علی مولا علی آپ بھی علی ہیں سجاد بھی علی ہیں، لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت میں
ایسا جملہ کہا جو کسی اور امام نے نہیں کہا. یقیناً مصیبت بڑی تھی جملہ بھی بڑا ہے. میرے مولا سجاد نے اکبر کے سینے میں پرچھی دیکھی لیکن اس وقت یہ جملہ نہ کہا. وہ بابا کا گلا نو کے نیزہ پہ دیکھا لیکن اس وقت بھی یہ جملہ نہ کہا. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے لیکن اس وقت بھی یہ جملہ نہ کہا. اپنی آنکھوں سے علی اصغر کی گردن کو کٹتے ہوئے دیکھا لیکن میرے مولا نے اس وقت بھی یہ جملہ نہ کہا. کسی نبی نے ایسا جملہ نہیں کہا, کسی اور امام نے ایسا جملہ نہیں کہا. سنو گے کب کہا, جب قافلہ شام کی بازار میں پہنچا. وہ شرابیوں کا مجمع تھا, زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی, کوفی پتھر مار رہے تھے. اس وقت ٹھنڈی سانس لی, نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا, بڑی درد بھری آواز میں کہا, اے کاش او سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا, نہ سجاد پیدا ہوتا, ان زینب کا خلاصہ. خدا تجھے آج دو علیوں کی غیرت کا واسطہ, ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما دے, ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما دے. اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. پروردگارا جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کو شہداء کے ساتھ محشور فرما. موت تب تک نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر دیتے. حاضرین میں جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما. پروردگارا انقلاب اسلامی کی مدد فرما. ہمارے مراجع کو شیعان عالم کو دشمنوں پہ کامیابی اور فتح نصیب فرما. ان کے نصیب میں ذلت اور خواری عطا فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کو زیارت با معرفت امام زمانہ نصیب فرما. ہم سب کو زیارت با معرفت عتبات عالیہ نصیب فرما. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں.